ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ومن جرف ضلالهم مغاصب حقوقهم. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات
الله 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 اپنی عزاداری کی بارگاہ امامت میں قبولیت کے لیے راہ ولایت و محبت اہل بیت پر زمانہ غیبت میں ثابت قدمی اور امام زمانہ کا ناصر بننے کے لیے مل کے درود بھیجو محمد و آل محمد پر. اجر محترم فرقان حمید قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہے کہ اے ایمان لانے والوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کائنات کے سچے ترین سچوں میں جو ہستیاں شامل ہیں ان میں سر فہرست محمد اور آل محمد کا نام ہے. اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کی بنیاد، انسان اپنی زندگی کی روش و منش صداقت و سچائی پہ قرار دے. لہذا اس نے صداقت و سچائی کے اماموں کو ہمارے سامنے قرار دیا ہے تاکہ زندگی کے تمام شعبوں میں، زندگی کے تمام مراحل میں، شب و روز میں خدا کے بنائے ہوئے سچوں کے مطابق زندگی گزارے. پس یہ قرآن کریم کا حکم ہے، حکم خدا ہے، اس کی اطاعت واجب ہے. اور ہم در حقیقت مودت کا حق ادا کرنے کے لیے فرش ادا بچھاتے ہیں اور اہل بیت علیہم السلام سے اپنی وابستگی کا اعلان کرتے ہیں اور دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم ان سچوں کے ماننے والے ہیں جنہیں تم سچا نہیں، خدا سچا کہتا ہے. اس لیے کہ دنیا کے بنائے ہوئے سچے کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن خدا کا جو سچا ہوتا ہے کائنات اس کی تصدیق کرتی بھی نظر آتی ہے. دنیا میں آپ کو زردار بھی مل جائیں گے، شریف بھی مل جائیں گے، لیکن ضروری نہیں ہے جو زردار ہو واقعاً زردار ہو، جو شریف ہو وہ شریف ہو. دنیا سیاست میں آپ سنتے رہتے ہیں میں اس سے وارد ہونا نہیں چاہتا، لیکن خدا جن کو سچا کہتا ہے زمین بھی اسے سچا کہتی ہے، آسمان بھی اسے سچا کہتا ہے. بس یہ وہ سچے ہیں کہ جن کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا گیا میں کہ درود بھیجو محمد و آل محمد پر. اذن گرامی، 10 دن ماہ محرم کے ہم نے عزاداری کی ہے اور عزاداری کر کے ہم نے تعزیت و تسلیت کو امام کی خدمت میں پیش کیا ہے. کل روز عاشور کے دن ہمیں کچھ آداب دیے گئے ہیں جن کو عملی جامہ پہنانے کی ذمہ داری ہماری ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بار بار ہر سال تاکید کرنی پڑتی ہے لیکن لوگوں کے اذان سے یہ مہم ہو جاتے ہیں. ان آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ مومن اپنا حلیہ غم زدہ بنائے، حالت غم کو اپنے اوپر طاری کرے. دوسری بات یہ کہ جب مومن ایک مومن سے ملے، ایک عزادار ایک عزادار سے ملے، تو پھر اس کو امام حسین علیہ السلام کی تعزیت پیش کرے. توجہ رکھے گا، تعزیت پیش کرے. جس طرح اگر کسی کے گھر انتقال ہو جاتا ہے تو ہم اس کے پاس جاتے ہیں، اسے گلے لگاتے ہیں، گلے لگانے کے بعد تسلیت و تعزیت کے مناسب الفاظ اس کو اس کے سامنے ادا کرتے ہیں تاکہ اس کے غم جو ہے اس کا بار ہلکا ہو جائے. یہ امانت تھی خدا کی، یہ چلی گئی. خدا و تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا کرے، اپنی رحمت نوازے، ان کو اپنی رحمت و کرم کا ان پر سلوک کرے. لہذا مومن کے لیے شائستہ ہے، سزاوار ہے کہ وہ جب دوسرے مومن سے گلے ملے تو اس کو تعزیت پیش کرے کہ آج ہمارے اور تمہارے مولا کی شہادت کا دن ہے. یہ وہ آداب ہے جو زندگی کے ان جھمیلوں میں ہم بھولتے چلے جا رہے ہیں. عزاداری معرفت کے بجائے عادت کی رسم بنتی چلی جا رہی ہے، معرفت کی عبادت کے بجائے عادت کی رسم بنتی چلی جا رہی ہے. اور آئندہ 10 سالوں میں آپ دیکھیے گا ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی. جیسے آج سے 15 سال پہلے ان چیزوں کا کوئی وجود نہیں تھا جو آج عزاداری میں لازم و ضروری ہو گئی ہیں. یہی وجہ ہے کہ عزاداری سے ہم کا محققو وہ فائدہ اور وہ معاشرتی فوائد حاصل نہیں کر پا رہے کہ جو عزاداری کے ذریعے سے ہمیں حاصل کرنے چاہیے. ہمارا حلیہ، ہمارے نوحے، ہمارے جلوس، کیا واقعاً غم کی فضا کی عکاس ہوتے ہیں؟ اس میں سوچنا چاہیے ہمیں. اور اس میں ان تمام افراد کا جو صاحبان علم و شعور ہیں، جو صاحبان قلم ہیں، صاحبان فکر ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہے. صاحبان ممبر ہیں، خطبہ ہیں، ذاکرین ہیں، شعرا ہیں، ہر وہ شخص کہ جو معاشرے کو ایڈریس کر سکتا ہے، خطاب کر سکتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے. یہی وجہ ہے کہ 10 دن عزاداری کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے اب بیٹری بالکل خالی ہو گئی ہے اور اب جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے. یاد رکھیے گا، کربلا 10 محرم کے بعد ختم نہیں ہوتی. پہلی محرم سے 10 محرم کربلا کا ایک پہلو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، ایک پہلو سامنے آتا ہے جو شجاعت و دلیری سے عبارت ہے. دوسرا پہلو پیغام حق کو پہنچانا ہے جس کارواں کے امیر زینب کبری اور سید سجاد ہیں. لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان 10 دنوں میں وہ انرجی حاصل کریں، وہ طاقت حاصل کریں، وہ صلاحیت ہم میں پیدا ہو جائے کہ یہ 10 دن نہیں بلکہ پورا سال حسینیت کے ساتھ سفر کریں. پورا سال مجھے حسین کا خادم بننا ہے، مجھے پورا سال حسین کی نوکری کرنی ہے، بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر. آج 11 محرم ہے اور تاریخ کربلا کا ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے، جسے معمولاً ہماری یوم زینب کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ جو ہم نے دنوں کے کچھ نام رکھ لیے ہیں، یوم مصطفیٰ، یوم حسین، یوم علی، یوم زینب، بہت اچھا ہے، یہ ہونا چاہیے. ہم ایک دن کو مخصوص کریں کہ ہم اس شخصیت سے متعلق ان تمام پہلوؤں کو جو ان کی سیرت سے ہمارے سامنے پیش نہیں کیے جاتا، ہم پیش کریں لوگوں کے سامنے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رہے کہ یوم حسین ایک دن کا نام نہیں ہے جو 24 گھنٹے پر محیط ہو یا 18 یا 16 گھنٹے پر محیط ہو. یوم علی کسی ایسے چند ساعتوں پر مشتمل دورانیے کا نام نہیں ہے. یوم مصطفیٰ شب و روز کے جھمیلوں میں دن اور رات کے آنے جانے کا نام نہیں ہے، یوم زینب صرف 11 محرم کا نام نہیں ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے نام خدا نے کل کائنات لکھ دی ہے، کائنات کو ان کے لیے لہذا دن منانا اچھی چیز ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے یہ شخصیتیں، یہ ماہ و سال و ساعت و ایام و یوم سے ماورا ہیں، یہ زمانوں پر محیط ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 برس پہلے حسین ابن علی نے جو صدائے احتجاج بلند کی تھی، صدائے استغاثہ بلند کی تھی، 1400 سال بعد بھی آج بھی اس کی بات گچ ایسے ہی سنائی دے رہی ہے جیسے ہم واقعا آج میدان کربلا میں کھڑے ہیں۔ یہ اس صدائے معنوی حسین ابن علی کا اعجاز ہے کہ یہ صدا آج بھی ہے، اور یہ صدا آج بھی ہے، اور اس پر لبیک کہنے والے آج بھی ہیں۔ میں نے کسی موقع پہ عرض کیا تھا، ائمہ تحریم کی ایک ذات ہے، ایک کردار ہے، یاد رکھیے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ کہتے ہیں حسین وقت اور آج کی کربلا اور فلاں اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ایک ذات ہے اور ایک کردار ہے۔ حسین ابن علی ایک ذات کا نام ہے، جس کے بابا کا نام علی، ماں کا نام فاطمہ، بس، جس کا نانا رسول، جس کے لیے جبرائیل لباس لے کے آ رہے ہیں، جس کے لیے در حقیقت جبرائیل جھولا جھلانے آ رہے ہیں، جن کے فضائل بے شمار ہیں، وہ ذات ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ لیکن کردار حسین ابن علی کوئی بھی اپنا سکتا ہے، توجہ رکھے گا۔ جس طرح ابراہیم ایک ذات کا نام ہے، اس نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیری، خدا نے ان کے اس قربانی کو قبول کیا اور کہا کہ ابراہیم تم نے اپنا خواب پورا کر دیا، تم ایک ذات کا نام ہو، لیکن ہم تمہارے کردار کو تاریخ میں زندہ رکھیں گے۔ اسی طریقے سے کربلا حسین ابن علی نے بسائی ہے، سجائی ہے، اپنے مقتل کو ادھر حقیقت آراستہ کیا ہے، حسین ابن علی ایک ذات کا نام ہے، لیکن تا قیامت تمام انسانوں کے لیے کردار حسینی کو اپنانے کا دروازہ کھلا ہے، کوئی بھی اپنا سکتا ہے۔ آج دنیا میں آپ کو جا بجا مظاہر مل جائیں گے جو کردار حسین ابن علی کو اپنانے والے ہیں۔ مل کے درود بھیجیے محمد وال محمد پر۔ یوم زینب، سلام علیکم، 11 محرم، واقعا یہ ظلم ہے ایسی شخصیات پر کہ کم حقوق پہ گفتگو نہیں کی جاتی، وإلا حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی شخصی سے متعلق گفتگو کرنا نہ صرف یہ کہ ہمارے ایمان کو جلا دینے کے لیے، ہماری معرفت میں اضافے کے لیے اور جذبہ حسینی کو بڑھانے کے لیے اشد ضروری ہے، اور ضروری ہے کہ ان کی تعلیمات کو، ان کے کردار کو، ان کی سیرت کو اپنے سامنے رکھا جائے، خصوصاً ہماری ماؤں بہنوں کے سامنے، کہ جو اس تاریخ انسانیت میں ایک بہت بڑی ذمہ داری کو ادا کر رہی ہیں، وہ ہے تربیت نسل حاضر۔ تاریخ انسانیت کو آپ دیکھیں گے تو خداوند عالم نے تاریخ انسانیت کو مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کے بھی شانہ بشانہ رکھا ہے، ساتھ ساتھ ہیں، حضرت آدم ہیں تو حضرت ہوا ہیں، حضرت ابراہیم ہیں تو حضرت حجرہ ہیں، اور کہیں اگر مرد راہ خدا سے منحرف نظر آتا ہے تو بیوی خدا کی معرفت کی بلندیوں پر پہنچی ہوئی نظر آتی ہے۔ فرعون معرفت سے کو چھوڑ کر کہاں پہ موجود ہے؟ گمراہی میں موجود، لیکن زن فرعون حضرت آسیہ معرفت کی بلندیوں پر ہیں، کبھی شوہر معرفت کی بلندیوں پر ہے تو زوجہ جہنم کی گہرائی میں، حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی زوجات دونوں جہنمی ہیں، کبھی میاں بیوی دونوں جہنم کی گہرائی میں موجود ہیں، اپنی تباہی کے ساتھ ساتھ لوگوں کی تباہی کا انتظام کر رہے ہیں، کون؟ ابو لہب اور اس کی بیوی، جس کے لیے قرآن میں مذمت آئی ہے، لیکن ایک گھرانہ ایسا ہے کہ شوہر بھی جنتی ہے، بیوی بھی جنتی ہے۔ شوہر بھی جنتی بھی اور وہ کوئی اور گھرانہ نہیں ہے, وہ محمد محمد کا گھرانہ ہے اور علی و فاطمہ وہ دو ستارے ہیں جو در حقیقت نہ صرف جنتی ہیں بلکہ جنت ان کے بیٹوں کی ملکیت ہے. پس اس بنا پر پس خداوند عالم نے خواتین کو شانہ بشانہ قرار دیا ہے, اور اس خواتین کے کردار سے مثبت انداز سے ہمیں اپنی نسل حاضر کی تربیت کے لیے انتظام کرنا چاہیے, جو ہمیں سیرت حضرت زینب سلام اللہ علیہ میں نظر آتا ہے کہ جو آپ کی جملہ ذمہ داریاں تھیں آپ ان پر کاربند رہیں, اول زندگی سے اور آخری زندگی تک پوری زندگی جناب زینب کی اطاعت, اطاعت خدا, اطاعت رسول اور اطاعت معصومین میں گزری ہے. اپنے زمانے کے ہر معصوم کے ساتھ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ایک کامل زندگی گزاری. مل کے درود بھیجی محمد و آل محمد پر. جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی سے متعلق چند پہلو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آج کی مجلس میں. ایک آپ کی انفرادی زندگی ہے, ایک آپ کا علمی مقام ہے, اور ایک آپ کی اجتماعی اور سیاسی جدوجہد کا زمانہ ہے. ہجرت کے چھٹے سال علی و فاطمہ کے گھر میں ایک نور اترتا ہے جب تین دن کے بعد رسول اکرم تشریف لاتے ہیں تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنی صاحبزادی کو مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد. دیکھیے جب بھی معصومین کا نام آیا کرے یہ جو آپ صلوات بھیجتے ہیں نہ صرف ان پہ صلوات بھیجتے ہیں بلکہ اپنی طہارت کا انتظام کرتے ہیں, اور یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے. یہ ہمارے گناہوں کے کفارے کے ساتھ ساتھ ہمارے ہماری معرفت کے درجات کو بڑھانے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے. بلکہ درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. ظاہر سی بات ہے کہ ہم بول رہے ہیں اور بولتے بولتے جب گفتگو آگے نکل جاتی ہے آپ معصومین کا نام سنیں آپ صلوات بھیجیے کریں, اس انتظار مت رہیں کہ خطیب رکے گا پھر آپ صلوات بھیجیں گے. نہیں, صلوات بھیجنا آپ کا کام ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. خطیب بول بھی رہا ہو تو آپ صلوات بھیجیں تاکہ آپ کا دہان مبارک جو ہے وہ خوشبو آل محمد سے معطر ہو جائے. تیسرے دن بی بی اس نو مولود کو لے کے گئی, یا رسول اللہ اس کا نام تجوید فرمائیے. رسول اللہ سکوت فرماتے ہیں, جبرائیل نازل ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ خداوند اے حبیب خدا, خدا نے آپ پہ سلام بھیجا ہے اور خداوند عالم نے اس کا نام لوح محفوظ میں زینب رکھا ہے, آپ بھی اس کا نام زینب رکھے. زینب ایک خوشبودار درخت کو کہا جاتا ہے جس کی خوشبو بہت مشہور تھی اور بہت دور سے محسوس ہوتی تھی. دوسرے لوگوں نے اس کی تعبیر یوں کی ہے, زینب در حقیقت زینب کا نام ہے, یعنی باپ کے لیے زینت جو بنے اس بچی کو زینب کہا جاتا ہے. اب خداوند عالم نے یہ نام تجویز کیا. یہ در حقیقت کیا ہے, یہ وہ مقام ہے کہ جو آپ کی عظمت کی عکاسی کر رہا ہے کہ خداوند عالم نے اس نو مولود کا نام اپنی بارگاہ سے نازل فرمایا. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. رسول اللہ کے ساتھ جتنا موقع ملا آپ کو اپنے مادری گرامی کے ساتھ, مولا کائنات کے ساتھ, امام حسن کے ساتھ, امام حسین کے ساتھ, امام سجاد کے ساتھ, جتنا موقع ملا اس بی بی نے کسب فیض کیا ہے. اور یہ وہ شاگردہ ہے مکتب رسالت کی کہ جس نے معصوم کے علاوہ کہیں اور زانو ادب تہ نہیں کیا, یعنی اس کا استاد کوئی ہے تو وہ معصوم ہستی ہے. یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے, اور یہی وجہ ہے امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آپ وہ عالمہ ہیں کہ جس نے معصوم کے علاوہ کسی اور سے تعلیم حاصل نہیں کی. اب چوتھا امام یہ کہہ رہا ہے اپنی بھوبی کے بارے میں کہ آپ وہ عالمہ ہیں, وہ عالمہ دین ہیں, وہ عالمہ قرآن ہیں, وہ عالمہ سنت ہیں, وہ عالمہ سنت معصومین ہیں کہ جس نے معصوم کے علاوہ کسی اور کے سامنے زانو ادب کہنے کی یہ جملہ جناب زینب کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے. اور پھر مدینے میں جب تک رہیں اور اس کے بعد جب حالات تبدیل ہوئے, مولا کائنات کے ساتھ آپ کوفہ تشریف لے گئیں اور پھر دوبارہ مدینے آئیں اور مدینے سے ہجرت کی ہے, ان تمام واقعات میں جناب زینب سلام اللہ علیہا ایک معلمہ قرآن اور دین شناس عالمہ کی حیثیت سے مدینے اور کوفے میں مشہور تھیں. یہی وجہ ہے کہ لوگ کوفے کو ہی مدینے کے آپ کو کہتے تھے عقیلہ بنی ہاشم, یعنی بنی ہاشم قبیلے کی وہ عقل مند ترین خاتون کہ جس کے ایک ایک لفظ سے علم کے دریا بہ رہے تھے. یہ آپ کا علمی مقام تھا, آپ مرجع خلائق تھیں خواتین مدینے کی اور اس کے بعد کوفے کی. جب اپنے مولا کائنات کے ساتھ تشریف لے گئیں تو وہاں پر خواتین رجوع فرماتی تھیں اور آپ ان کے مسائل کے حل کے لیے راہ عمل تجویز فرماتی تھیں. یہ آپ کا علمی مقام تھا. اور پھر جہاں جہاں موقع ملا, میں نے بتایا کہ اس تمام عرصے میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا اپنے والد بزرگوار کے ساتھ, حدیث مادر گرامی کے ساتھ, امام حسن امام حسین کے ساتھ جہاں تک ہو سکا وہ ایک مدافع بن کر ایک ناصر بن کر سامنے رہی ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کربلا کا واقعے کو کہ جس میں ہمیں رشتے نظر آتے ہیں اس میں محصور مت کیجئے. امام حسین اور زینب کی محبت صرف بھائی اور بہن کی محبت نہیں ہے بلکہ امام وقت اور اس کی مطیع کی محبت ہے. حضرت علی اکبر, حضرت علی اکبر علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کا رشتہ باپ و بیٹے کا ہے, لیکن اس سے بڑھ کر جو رشتہ ہے وہ ایک امام کا اور اس کے جانسار کا ہے. حضرت ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کا رشتہ بھائی کا ہے, لیکن اس سے بڑھ کر ہے ایک امام ہے اور اس کا مدافع و جانسار اور ایک مجاہد ہے. تو کربلا کا جو اصل روپ ہے وہ امت اور امام کے ذیل میں ہمیں نظر آتا ہے, اور یہی وہ چیز ہے کہ جو میرے لیے حجت بنے گی. اگر حضرت عباس علمدار علیہ السلام امام حسین کے بھائی ہیں یہ میرے لیے حجت نہیں ہے. اگر حضرت اکبر بیٹے ہیں یہ میرے لیے حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ ان کے بھائی تھے, میں کچھ نہیں کر سکتا اس سلسلے میں, یعنی ان کا بھائی ہونا میرے لیے کوئی راہ عمل کھولنے والا نہیں ہے. خدا نے ان کو بھائی قرار دیا, جناب زینب بہن موجود ہیں. لیکن اگر کربلا میں امام حسین اور حضرت زینب کے کردار کو دیکھوں تو پھر یہ نظر آئے گا کہ ایک عورت ایک صنف نازک کس طرح اپنے امام وقت کا دفاع کرتی ہے, ایک جوان اپنے امام وقت کے دفاع کے لیے کیسے سربکف نظر آتا ہے, ایک بھائی کے لیے نہیں بلکہ ایک شجاع انسان اپنا سب کچھ اپنے امام وقت کے لیے قربان کر دیتا ہے. اسی طریقے سے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا رشتہ مولا کائنات کے ساتھ, شوہر اور بیوی کا ہے, لیکن صرف یہی رشتہ نہیں ہے. یعنی ایک عورت ایک صنف نازک کی خاتون در حق کس طرح اپنے امام وقت کے دفاع کے لیے گھر گھر جاتی ہے, لوگوں کو بلاتی ہے, میدان عمل میں آتی ہے اور پھر وہ خطبہ ارشاد فرماتی ہے. قسم خدا کی کہ اگر وہ خطبہ نہ ہوتا اس سکوت کے زمانے میں تو پھر نہج البلاغہ کی نوبت نہ آتی. اس سکوت کے زمانے میں حضرت فاطمۃ الزہرا کا وہ خطبہ جو مسجد نبوی میں مہاجر انصار اور خلفاء کے سامنے دیا گیا, در حقیقت اس نے سکوت کے تعلق کو توڑ دیا. سکوت کی جو چادر پھیلی ہوئی تھی اس کو ہٹا کر در حقیقت ایک راہ عمل لوگوں کے سامنے رکھا ہے جسے راہ ولایت اور راہ دفاع کہتے ہیں. بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد. دوسری صفت اور دوسرا پہلو جو ہمیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی میں نظر آتا ہے وہ صبر. یہ وہ نقطہ ہے کہ جہاں پہ میں کچھ دیر رک کر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. صبر سے متعلق جو ہمارے ذہنوں میں ایک تصور موجود ہے کہ سبق یعنی اپنے سفر کو روک دینا، اپنی جد و جہد اور اسٹرگل کو متوقف کر دینا، ہرگز نہیں. صبر یعنی اس زمانے میں جو سامنے سختیاں آ رہی ہیں ان کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا اور اپنی منزل مقصود تک پہنچنا. بہت سادی سی مثال تک کہ نوجوان بچے بھی میری بات کو اپنے ذہن نشین کر سکیں. ایک کوہ نورد ٹیم، ہائکنگ کرنے والی ٹیم جو ہے، اس کو فرض کیجئے کہ جو ایک بلند بالا چوٹی پر اپنا پرچم گاڑنا چاہتی ہے. راستے میں سختیاں ہیں، صعوبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ہوا ہے، برف ہے، پیر کا پھسلنا ہے، سلائڈنگ ہے، برف کے تودے گر رہے ہیں، لیکن یہ ٹیم جو ہے کیا کرتی ہے، روکتی نہیں ہے، واپس نہیں آ جاتی، شکست تسلیم نہیں کرتی، ہار نہیں مان لیتی. کیا کرتی ہے؟ نہیں، مجھے ہر قسم کی مشکلات کا مقابلہ کرنا ہے. اسی کو صبر کہا جاتا ہے. صبر یعنی مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے منزل تک پہنچنا ہے. یہ چیز جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی میں بہت واضح طور پہ ہمیں نظر آتی ہے. یہ کہ مادر گرامی کی شہادت ہو رہی ہے، سخت سخت حالات ہیں لیکن صبر کر رہی ہیں، چونکہ امام علی موجود ہیں، بھائی موجود ہیں. اس کے بعد امام علی جب ظاہری خلافت ملتی ہے، کوفے منتقل ہوتے ہیں، سخت سخت حالات، جنگیں، مصائب، مشکلات صبر کر رہی ہیں. مولا کائنات کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام 10 سال ظاہری امامت صبر کر رہی ہیں، اور پھر امام حسین کے ساتھ تو پورا سفر یہ صعوبتوں کا سفر ہے، یہ سختیوں کا سفر ہے. یہ وہ کارواں تھا کہ جس میں قدم قدم پہ مشکلات تھیں، لیکن بی بی صبر کر رہی ہیں. اور پھر اس کی جو حقیقی صورت ہمیں نظر آتی ہے وہ 2 محرم سے اور 10 محرم تک ہے. اس تمام صورتحال میں جناب زینب سلام اللہ علیہ صبر کے ذریعے سے اپنے امام وقت کا دفاع کر رہی ہیں. اور پھر 11 محرم تو پھر در حقیقت کہا جاتا ہے کہ جناب زینب کی سیرت سے دنیا کے سیاسی علوم کے متخصص اور ماہرین نے کچھ اصول وضع کیے ہیں. ایک جرمن رائٹر ہے فرشلر، وہ کہتا ہے کہ میں نے جب زینب بنت علی کا دقیق مطالعہ کیا، ان کی زندگی کا، ان کے پہلوؤں کا، تو میں سمجھ گیا کہ یہ ایک ایسی پختہ عورت کا نام ہے کہ جس نے زمانے کی سختیوں کو بہت نزدیک سے دیکھا ہے، زمانے کے سماجی ظلم کو، زمانے کے سیاسی ظلم کو، زمانے میں آنے والی تبدیلیوں کو، اتار چڑھاؤ کو بہت نزدیک سے دیکھا ہے. اور اس نے کہا کہ کیسے؟ اس نے کہا رسول اللہ کے بعد سے لے کر جب سے اہل بیت پر سختیوں کا زمانہ شروع ہوا، مصائب کا زمانہ شروع ہوا، یہ بچی جو جس کا سن رسول اللہ کی شہادت کے وقت کم تھا، ماں کی شہادت کے وقت کم تھا، یہ اس وقت ان تمام چیزوں کو آبزرو کر رہی تھی، مشاہدہ کر رہی تھی. اور اس کی اصل صورت اور اس کی حقیقی صورت ہمیں کربلا میں نظر آتی ہے، جہاں 10 محرم تک اپنے بھائی کے ساتھ ایک صنف نازک کی صورت میں، تمام زندگی کے شعبوں میں، تمام زندگی کے پہلوؤں کے ساتھ، کہ جس میں نسوانیت جھلک رہی تھی، اپنے بھائی کی ہمراہی کرنے والی ہے. اور اس کے بعد جو بحران پیدا ہوا ہے، واقعی کربلا کو اگر اجتماعی نگاہ سے دیکھا جائے، مصائب سے ہٹ کر ایک بحرانی کیفیت ہے ایک خاتون کے لیے، مردوں کے لیے بھی، کہیں آگ لگ جائے، کوئی منزل تباہ ہو جائے، کتنی بحرانی کیفیت ہوتی ہے. ہم نے خود اپنی آنکھوں سے جو عباس ٹاؤن کا بم بلاس ہے، وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. ایک بحرانی کیفیت تھی، ایک آہو آویلت ہر طرف آنکھ تھی، یعنی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ انسان کیا کرے. اب تصور کیجئے ایک ایسا انسان، جب مردوں کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں تو بدرجہ اولا خواتین نرم و نازک مزاج کی ہوتی ہیں، ان کے اوسان زیادہ جو ہیں وہ متاثر ہونے چاہیے. لیکن تصور کیجئے صنف نازک کو، اور مصر کی خاتون ہے کہ جس نے ایک کتاب لکھی، اہل سنت خاتون رائٹر ہے، وہ کہتی ہے کہ میں زینب کبریٰ کو ایک ٹائٹل دیتی ہوں، اور ٹائٹل کیا ہے؟ کربلا کی شیر دل خاتون.
کربلا کی شیر دل خاتون کہ جس کا سیاسی، جس کا اجتماعی، جس کا معاشرتی، جس کا مختلف بحرانوں میں ایک جامع اور کامل مدیر اور مینجمنٹ کے لحاظ سے جو چہرہ نظر آتا ہے وہ اس سے پہلے نظر نہیں آتا۔ تصور کیجئے جتنے رشتہ دار ہیں، اور وہ عام رشتہ دار نہیں ہیں، وہ رشتہ دار ہیں جن کی فضیلتیں در حقیقت خداوند عالم بتا رہا ہے، تحقیق کر دیا، جو یاور و انصار تھے سب کو قتل کر دیا، نہ صرف قتل کیا بلکہ سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ سب آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، یہ بربریت، یہ بہیمانہ اور صفقانہ عمل، یہ سب اہل بیت کی خواتین کے سامنے ہو رہا ہے، بچوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ بعض خواتین جب یہ مناظر ہوتے تھے تو اپنے بچوں کو اپنی آغوش میں لے لیتی تھی تاکہ بچے یہ منظر نہ دیکھیں، لیکن بہرحال خواتین تو دیکھ رہی تھی نا، بڑے بچے تو دیکھ رہے تھے۔ یہ صفقانہ بہیمانہ عمل انجام پا رہا تھا، اس کے بعد ان سروں کو نوک نیزہ میں بلند کیا گیا، اس کے بعد چاروں طرف سے حملہ کیا گیا۔ توجہ کیجئے، یعنی اس فضا کو تصور کیجئے کہ جس میں کچھ لوگ اپنا گھر بار، آرام و سکون، خانہ و کاشانہ چھوڑ کر ایک بیابا میں آئے ہیں، اور بیابا میں بھی اس ریگستان و صحرا میں بھی ان کو چین و آرام کا سانس نصیب نہیں ہو رہا، سات محرم سے پانی بند ہے، ادھر سے شادیانے بج رہے ہیں، ڈھول پہ ڈھول بجائے جا رہے ہیں، فوج پہ فوج کے دستے آ رہے ہیں بار بار، ادھر سے کون آ رہا ہے؟ بہت مختصر لوگ کربلا میں وارد ہوئے ہیں، بہت انگوش شمار۔ پھر اس خاتون کا حال دیکھیے، ہر قدم پر امام حسین کے ساتھ ہے، مشورے کی منزل پر ہے، دلداری کی منزل پر ہے، ہم گساری کی منزل پر ہے، یہ بہن اپنے بھائی کے ساتھ، یعنی ایک مطیعہ، ایک فرما مردار خاتون اپنے امام وقت کے لیے کس طرح جا بجا مقامات میں ساتھ ساتھ ہے۔ اب خیام جل چکے، مرد مارے جا چکے، اصحاب کے لاشیں پامال ہو چکے، امام حسین کا لاشیں پامال ہو چکا، ایک بہن کے لیے بڑا سخت ہے، بچوں کے لیے بڑا سخت ہے کہ بابا کا لاشیں پامال ہو جائے، کسی کے ماموں کا، کسی کے چچا کا لاشیں پامال ہو جائے۔ میں مصائب نہیں پڑھوں، میں صرف بتا رہا ہوں کہ جناب زینب کے لیے جو فرشلر کہتا ہے کہ، یا کربلا کی شیر دل خاتون کے ٹائٹل دینے والے مصر کی اہل سنت رائٹر کہتی ہیں کہ کربلا کی شیر دل خاتون کیسی ہیں، تو میں نے بتایا تھا کہ دنیا کے مینجمنٹ کے اصول جو ہیں جناب زینب کی سیرت سے وضع کیے گئے ہیں۔ دامت وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں وہ فہرست پیش کروں آپ کے سامنے کہ دنیا کے مینجمنٹ کے اصول کس طرح سیرت حضرت زینب سے وضع کیے گئے ہیں، کہ مدیریت بحران یہ ٹائٹل دیا گیا ہے کہ جب بحران آ جائے تو کیسے مدیریت کرو، کیسے مینج کرو، کیسے حالات کو اپنے قابو میں لو، وہ تند و تیز ہوا جو تمہارے مخالف چل رہی ہے اس کا مقابلہ کیسے کرو، اپنی آواز کو کیسے پہنچاؤ، یہ سب سیرت حضرت زینب میں موجود ہے۔ اب تصور کیجئے کہ جناب زینب نے تلے زینبی جا کر ابن زیاد سے کہا تھا کہ تم کو حملہ نہ کرو، ہمارے پاس جو کچھ بھی قیمتی سامان ہے ہم ایک جگہ لا کے رکھ دیتے ہیں تاکہ تمہارے حملوں سے ہم محفوظ رہیں۔ یہ تجویز دی ہے جناب زینب نے تلے زینبی امام حسین کے قتل کے بعد جب حملہ ہونے والا تھا، یہ کرنے کے باوجود بھی چاروں طرف سے یزیدی فوج کے یہ قزاق در حقیقت آتے ہیں اور چاروں طرف سے حملہ شروع کرتے ہیں۔ تصور کیجئے، کوئی مرد نہیں ہے، شاید مردوں میں اب امام سجاد ہیں، یا تین چار سال کا سن، پانچ سال کا سن لکھا گیا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا، یہ کچھ اور بچے کہ جو جن پر مرد ہونے کا اطلاق بھی نہیں ہوتا، ایک ایسے موقع پر یہ پردہ دار، یہ مستورات، یہ مخدرات عصمت و طہارت، نبی زادیاں، شریف خاندانوں کی چشم و چراغ، نفیس انسانوں کی عزت و ناموس، کس طرح ان دیوانوں، ان شہوت پرستوں اور ان دنیا پرستوں کے حملوں کی آماجگاہ بنی ہوئی تھی۔ تصور کیجئے چاروں طرف سے حملے ہوتے ہیں، اب جو جائے پانا ہے وہ خیمے ہیں، خیموں کو آگ لگا دی گئی ہے، ایسے موقع پر خیمے جل چکے ہیں، بچے بھاگ رہے ہیں، یہاں پر یہ شیر دل خاتون کھڑی ہوتی ہے اور پھر حضرت ام کلثوم اور کچھ بیویوں کے ساتھ ایک ریسکیو ٹیم قائم کرتی ہیں، یہاں سے حضرت زینب کی وہ مدیریت بحرانی کا پہلو سامنے آتا ہے، ریسکیو ٹیم بنائی ہے، کہ تم دائیں طرف جاؤ تم بائیں طرف جاؤ میں یہاں جاتی ہوں, بچوں کو جمع کیا گیا ہے. وہ بچے جو خوف سے اس خونی منظر کو دیکھ کے خوف کے شکار ہو گئے تھے, بے ہوش ہو گئے تھے, سب کو جمع کرنا شروع کیا ہے جناب زینب نے, سب کو دوبارہ ان جلے ہوئے خیموں کے پاس لے کر آئیے جناب زینب. اور پھر اتنی ہوش و حواس, اتنا شعور, اتنا فہم کہ ایک ایک بچے کا نام یاد ہے, فلاں بچہ مس ہے, فلاں بچہ غائب ہے, فلاں بچہ نہیں مل رہا, فلاں بچہ فلاں جگہ بھاگا تھا, اس کو ڈھونڈ کے لایا جائے. یہ سب حضرت زینب کی ریسکیو ٹیم کہ جس کی مینجمنٹ جناب زینب کر رہی ہیں, یہ کام کر رہی تھی. تمام بچوں کو لایا گیا اور اب تمام بیویاں نڈھال ہیں, کسی کے بھائی, کسی کے شوہر, کسی کا بیٹا, کسی کا رشتے دار اس جنگ میں شہید ہوا ہے, اور اگر کسی کا نہیں بھی ہوا تو وہ غمزدہ ہے اس بحرانی صورتحال سے کہ جو کچھ تھا یہ صاحبہ تھا یہ بھی جل گیا, اب نہ جانے کہاں سے ہم پہ حملہ ہو جائے, یہ جو کچھ بھی ہمارا مال و دولت تھا یہ لوٹ لیا گیا. حتیٰ مصائب کا ایک جملہ پڑھو, لیکن مصائب نہیں پڑھ رہا. حضرت سکینہ جب ہوش میں آتی ہیں تو ایک دفعہ اٹھتے ہی اپنے سر پر ہاتھ رکھتی ہیں, توجہ رکھیے, یہ ہے تربیت خاندان حسینی کی, یہ ہے تربیت کربلا کی. عزیزہ نگرانی, چار سال کا سن لکھا گیا ہے, نام میں اختلاف ہو سکتا ہے, تین سال یا چار سال کا, اس سے زیادہ نہیں. وہ تین سالہ بچی جب ہوش میں آئی جناب زینب کی گود میں, ہوش میں آتے ہی پہلا کام جو حضرت سکینہ نے کیا یا حضرت رقیہ نے, وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھا ہے, تو بھی اممہ میری چادر نہیں ہے. اللہ اکبر. جناب زینب کہتی ہیں بیٹی تیری پھوپھی بھی تیری ہی طرح بے چادر ہے. اب آپ تصور کر سکتے ہیں کیا حال ہوا ہوگا. یہ ہے وہ ایک پہلو جو میں اسے بیان کرنا چاہتا ہوں, یہ ہے وہ بحرانی کیفیت کے جس میں جناب زینب کی ایک نئی تصویر ابھر کے سامنے آتی. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. ایک دفعہ اور مل کے درود بھیجیے عظمت حضرت زینب سلام اللہ علیہا پر. اور پھر یہاں سے آپ کا ایک نیا کام شروع ہوتا ہے, ساری رات آپ پہرا دے رہی ہیں شجاعت کے ساتھ, بہادری کے ساتھ, حضرت عباس علمدار کی طرح. اور اگر کوئی واقعہ پیش آتا تھا تو اس کا سدباب کیا ہے. یہ ہے جناب زینب. اب تصور کیجئے ایک ایسے خاتون, مردوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, خاتون کی بات کر رہا ہوں, ایک خاتون کو تصور کیجئے. اب اپنے معاشرے میں بھی چلے جائیے, معذرت کے ساتھ میں ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے معاشرے میں خواتین گاڑی چلاتی ہیں, روڈ پر بھی آتی ہیں, کچھ نئی ہوتی ہیں, کچھ پرانی ہوتی ہیں, لیکن بہرحال خاتون خاتون ہوتی ہے. گاڑی خراب ہو جائے تو اچھی والی خاتون بھی اس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں. مرد حضرات کو تو, بعض مرد حضرات کو تو ویسی شوق ہوتا ہے تنگ کرنے کا, تو وہ ہارن بجا بجا کر ان کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو اچھی والی خاتون جو گاڑی سائڈ میں کر سکتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے, اس کے بھی اوسان خطا ہو جاتے ہیں. یہ ہم اپنے اس زندہ معاشرے کی مثال میں بیان کر رہا ہوں کہ اچھی بھلی خاتون کے بھی اوسان خطا ہو جاتے ہیں. ایک ایسی خاتون کو فرض کیجئے جو کبھی کسی نامحرم کے سامنے نہ آئی ہو, جس سے کبھی اپنے محرم کے علاوہ کبھی باہر قدم نہ نکالا ہو, وہ اپنے شہر سے اپنے محرم کے علاوہ کبھی باہر نہ نکلی ہو, اور پھر اس پر ظلم و ستم یہ کہ وہ محرم قتل کر دیا جائے, وہ غریب الوطن ہو, اپنے شہر میں نہ ہو, ایک بیابان میں ہو, ایک ریگستان میں ہو, ایک صحرا میں ہو, اور پھر اس کا مال و اسباب لوٹ لیا جائے, اس کے بچوں کو, اس کے بھائی کو, اس کے بھائیوں کو, 18 جوانوں نے بنی ہاشم کو ان کے سامنے تحت کر دیا جائے, خیام جلا دیے جائیں, اور پھر صبح عاشورہ ان کے ہاتھوں میں رسن باندھ کر, ان کے رسم رسن باندھ کر ان کو سوار کیا جائے, اور پھر قلبی اذیت دینے کے لیے اس قافلے کو عمدن لاشوں کے پاس مقتل سے گزارا جائے کہ جو کچھ بھی یہ بھول چکے ہیں شب شام غریبہ میں, کہ ان کے سامنے دوبارہ آ جائے، ان کے غم ہرے ہو جائیں۔ یہ ایک نفسیاتی جنگ کا حربہ تھا جسے ابن زیاد اور عبید اللہ اور ان کے جہنم سپاہی کرنا چاہتے تھے، اور یہی ہوا کہ جب بیویوں نے وہاں سے گزرنا شروع کیا تو اپنے آپ کو اونٹوں سے گرانا شروع کیا اور ہر کوئی اپنے عزیز کی لاش پر۔ ایسے وقت میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کا ایک اور کردار جو اس پورے عرصے میں تھا، جس کی طرف اشارہ کرنا رہ گیا، وہ ہے حضرت امام سجاد علیہ السلام کا خیال رکھنا، تیمارداری اور عیادت۔ ایک لمحے کے لیے یہ خاتون اپنے امام وقت کی عیادت و تیمارداری سے غافل نہیں ہوئی، اس تمام بحرانی کیفیت میں، اس تمام نشے و فراز میں ایک لمحے کے لیے بھی، حتیٰ کہ جب آخری خیمے جل رہے تھے اور آخری خیمہ بچا تھا، اس موقع پر بھی اگر امام کو کوئی بچانے والی تھی تو یہی خاتون تھی۔ یہ ہے جناب زید۔ اور پھر جب 11 محرم کو یہ قافلہ کوفے پہنچا ہے، وہاں روک دیا گیا، صبح کا انتظار ہوا، شہر کو آراستہ کیا گیا ہے، تصور کیجئے غموں سے نڈھال ایک کارواں جس کے مرد مارے جا چکے ہیں، سروں پہ حجاب نہیں ہے، قیدیوں کی طرح لائے جا رہے ہیں، لوگ صدقہ پھینک رہے ہیں، شادیانے بجا رہے ہیں، تالیانے بجا رہے ہیں، عید کا سما ہے، اب ان کو وارد شہر کیا جا رہا ہے۔ ایسے موقع پر زینب بنت علی اپنے خود اجتماعی اور سیاسی فریضے سے غافل نہیں ہے، کہتی ہیں یہ وہ موقع ہے جہاں خطاب کرنا چاہیے، اور پھر کہتی ہیں اس کو خاموش ہو جاؤ۔ علماء نے بیان کیا ہے یہ وہ معنوی نفوس تھا جناب زینب کبری کا، لگتا تھا سینوں میں سانس قید ہو گیا ہے، جو گھنڈیاں جانوروں کے گلے پڑی ہوئی تھی وہ ساکت و جامد ہو گئی تھی۔ خاموش ہو جاؤ، ساکت ہو جاؤ، یہ وہ معنوی نفوس تھا کہ یہاں ضروری تھا کہ اس معنوی طاقت کے ذریعے سے حسین ابن علی کی آواز کو لوگوں کے قلوب تک پہنچایا جائے۔ پتہ تھا کہ یہ اثر ہونے والا نہیں ہے، لیکن تاریخ میں زینب بنت علی کے الفاظ رہ جائیں گے، اور تاریخ کا مؤرخ جب زینب بنت علی کے خطبوں کے جملوں کو لکھے گا تو کہے گا یہ کس کوفے میں، کس شہر میں۔ عزیزان گرامی، یہ خطبہ پڑھا گیا ہے۔ اور تو اور ایک اور نقطہ، یہ وہی کوفہ ہے جہاں 40 ہجری تک یہ بیوی اور یہ بیویاں شہزادیوں کے مانند اس شہر میں سکونت اختیار کر لی۔ مولا کائنات کی شہادت کوفی میں ہوئی نا 40 ہجری میں، اپنی خلافت کے جتنے بھی ایام تھے تقریباً 90% ایام مولا کائنات نے کوفی میں گزارے۔ یہاں پر ایک مقام تھا جناب زینب کا، لوگ پہچانتے تھے، جانتے تھے اس خاتون کے لیے کہ جو اس شہر میں نامدار تھی، مشہور تھی، شہرت رکھتی تھی، مرجع خلائف تھی، اس کا اس طریقے سے وارد ہونا، ان تمام مصائب کے باوجود جناب زینب اپنے وظیفے سے غافل نہیں ہے۔ اس کو خاموش ہو جاؤ، خاموش کر دیا۔ اور پھر جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے، جو لہن ہے، جو انداز ہے، لوگ کہتے تھے کہ ہمیں علی مرتضیٰ یاد آ گئے، آیات حق کی چھاؤں میں عصمت کا پھول تھی، زینب کہیں علی تھی کہیں پر رسول تھی۔ یہ جناب زینب کا وہ خطبہ، اور پھر وہ خطبے کے مندرجات اگر آپ پڑھیں، جو سیاسی شکست دی ہے، جو مات کیا ہے، جو زیر کیا ہے، جو تعبیریں استعمال کی، جو آیت قرآن کا برملہ استعمال کیا ہے جناب زینب نے، اصلا مجال نہیں دی ابن زیاد کو، اور در حقیقت آپ کی خدمت میں عرض کروں کوفے والوں کو اور یزید کو، کہ ایک لمحے کے لیے بھی وہ سمجھ سکے، ایک کے بعد ایک جملہ، ایک کے بعد ایک فقرہ، ایک کے بعد ایک تعبیر، ایک کے بعد ایک استعارہ، ایک کے بعد ایک واقعہ، ایک کے بعد ایک آیت۔ یہ کس کی بیٹی ہے؟ یہ اس کی بیٹی ہے جس نے بھی دربار میں خطبہ دیا تھا اور لوگوں کو خاموش کرایا تھا، کوئی دلیل نہیں تھی جن کے پاس، کہ اسی کی تربیت کردہ بیٹی ہے۔ بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یہ ہے سیرت حضرت زینب سلام اللہ علیہا، یہ ہے وہ بحرانی کیفیت کی مینجمنٹ۔ اور پھر جو خطبے کے مندرجات ہیں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ اشش کر اٹھیں گے، وہ فصیح و بلیغ، وہ بلاغت، وہ استعارے کہ علمان حرم، یعنی خود اس پہ کام ہونا چاہیے ہمارے بچوں کو پتا ہونا۔ میں اکثر اپنے بچوں سے کہتا ہوں خدا را جو تم انٹرنیٹ کی موبائل اور ڈیوائسز لیے پھرتے ہو، کبھی حضرت زینب کے خطبوں کو پڑھا ہے دربار کوفہ میں، بازار کوفہ میں، دربار شام میں؟ جناب زینب کے خطبوں کو پڑھو کہ بی بی روز قیامت میرے گربان نہیں پکڑیں گی، ہم سے نہیں پوچھیں گی کہ تم نے کیوں نہیں بیان کیا، تم دنیا بھر کے ہر چیز سرچ کرتے تھے لیکن تم نے کیا کبھی میرے خطبوں کو اٹھا کے پڑھا ہے؟ ہائے زینب، ہائے زینب بہت کہتے تھے لیکن میری ان باتوں کو پڑھا ہے جس نے یزیدیت کو مات کیا؟ کیا کبھی مولا علی کے خطبات کو پڑھا ہے؟ کیا کبھی خطبہ غدیر کو پڑھا ہے کہ مولا علی کے نام پر مرنے کے لیے تیار ہیں لیکن یہی نہیں پتا کہ رسول اللہ نے غدیر کے دن مولا کی شان میں کیا خطبہ ارشاد فرمایا تھا؟ تو یہ حیف ہے واقعی ایک منتظر کے لیے کہ وہ ہائے حسین کہتے ہوا گزر جائے، عزاداری کرتا ہوا، لیکن اپنے ان عظیم انسانوں، ان نورانی شخصیات کے کلمات سے آشنا نہ ہو۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا۔ اس کے بعد جو ذمہ داری ہے جناب زینب کی، وہ اولاد کی تربیت، شوہرداری، کیونکہ عقد میں یہ شرط رکھی تھی خود جناب زینب نے بھی اور حضرت امام علی علیہ السلام نے بھی کہ بہن کو بھائی کے ساتھ سفر کی اجازت دی جائے، لہذا جب بھی سفر کا ارادہ کرتے امام جناب زینب ان کے ساتھ تشریف لے جاتی، اور حضرت عبداللہ جناب زینب کے شوہر اپنی اس شرط پر قائم تھے۔ بچوں کی تربیت، گھرداری، تعلیم و تدریس، لوگوں کے مسائل کو سننا، ان تمام واقعات کے ساتھ ساتھ جو جناب زینب کا بنیادی کردار ہمیں نظر آتا ہے وہ خطبات اور وہ سیرت ہے کہ جو ہمیں 11 محرم سے نظر آتی ہے، اور یہاں سے آپ کا سیاسی کردار سمجھ میں آتا ہے۔ یہ جو سیاسی کردار کہنا ہوں، یہ آج کی موجودہ پولیٹکس اور سیاست ہے، اس کا ہرگز مقایسہ مت کیجیے گا، یہ سیاست الہیہ کے نمائندے ہیں جو اللہ کی سیاست کے اصولوں پر کاربند ہیں، توجہ رکھیے گا۔ یہ اس سیاست الہیہ کے جس کو حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ انتم سیاست العباد، آپ بندوں کی سیاست کا حق رکھنے والے ہیں، آپ کے لیے زیبا ہے کہ آپ سیاست کریں۔ لہذا وہ سیاسی کردار جناب زینب کا نظر آتا ہے، اور یاد رکھیے کہ اسلام میں جو سیاسی کردار ہے وہ راہ ولایت سے جدا نہیں ہے۔ اگر کوئی سیاسی کردار ادا کر رہا ہے لیکن اگر راہ امامت و ولایت پہ نہیں ہے، اس کا سیاسی کردار کامل نہیں ہے۔ سیاسی کردار کا مطلب یہی ہے کہ تمہارے زمانے کا جو امام ہے اس کے ہاتھوں کو مضبوط کرو، اس کے ہاتھوں کو مستحکم کرو، اس کی بیعت کرو، اس کی نصرت کرو، وہ تمہیں پکارے تو لبیک کہو، وہ تمہیں دعوت دے تو اجابت کرو، وہ تمہیں اگر نصیحت کرے تو اسے قبول کرو۔ یہ ہے وہ حقیقی پہلو کہ جو جناب زینب کی سیرت میں نظر آتا ہے۔ بس مختصر کر رہا ہوں، آخر میں ایک نقطہ دے کر، چونکہ بات آ گئی امامت کے دفاع اور ولایت کی، کیونکہ ان کی ماں فاطمہ الزہرا بھی مدافع ولایت تھی، مدافع امامت تھی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا اس ماں نے، اپنا محسن بھی قربان کر دیا، اس حجاب فاطمی کے ساتھ گلی گلی کوچے کوچے جا کر علی کی ولایت کے لیے لوگوں کو نکال کر لاتی ہے۔ کیا تم غدیر میں نہیں تھے؟ کیا تم نے نہیں سنا؟ کیا تم موجود نہیں تھے؟ لوگوں نے اشکالات کی ہیں، بی بی جب حضرت حمزہ کی قبر پہ زیارت کے لیے گئی تو کسی نے اشکال کیا، اعتراض کیا، تھا وہاں پہ جواب دیا، کیا تم غدیر خم کو بلا بیٹھے ہو؟ یہ تمہارے لیے زیبا ہے، یہ تمہارے شائستہ ہے کہ رسول کی آواز سنو، بلا دو۔ اس طریقے سے بی بی نے ذہنوں کو جھنجھوڑا ہے۔ یہ اسی فاطمہ زہرا کی بیٹی ہے جو میدان کربلا سے لے کر اور زندگی کے آخری ایام تک امامت و ولایت کے دفاع کے لیے آگے آگے نظر آتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ولایت کا مطلب یہ ہے کہ امام کی محبت، نصرت اور اطاعت، تین معنی ولایت میں پائے جاتے ہیں، محبت، نصرت اور اطاعت۔ ان کے علاوہ ولایت کا معنی کامل نہیں ہوتا. اور یہیں سے بس میں ایک نقطہ عرض کروں جو میں ہمیشہ اور تقریباً ان محرم کے مجالس میں ہر جگہ عرض کرتا ہوں. اگر یہ حدیث آپ نے سنی ہے کہ جو شخص مر جائے اور اپنے امام زمانہ کی معرفت حاصل نہ کر سکے وہ جاہلیت کی موت مرا. سنیے سب نے, امام کی نصرت کی بات نہیں کی ہے, امام کی معرفت کی بات کی, پہچان, نالج, آگاہی, شعور. اپنے آپ کو اپڈیٹ کرو امام کے لیے, اس کی نصرت کے لیے, اس کی ولایت کے لیے, اس کے تقاضوں کو پورے کرنے کے لیے اپنے آپ کو اپڈیٹ کرو. یہ سب نے سنی ہے. اگر اس زمانے غیبت میں جتنی نماز مجھ پہ واجب ہے, کوئی رخصت ہے, کوئی چھوٹ ہے کسی کو؟ نہیں. روزہ جتنا واجب ہے, مالی واجبات, خمس و زکات کی صورت میں, صدقات کی صورت میں, جو کچھ بھی واجب ہے, تولا و تبرع, تقلید, یہ جتنے بھی واجبات ہیں, ان سے زیادہ جو چیز مجھ پر واجب ہے وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت کا حصول ہے. یاد رکھیں, جتنی نماز واجب ہے اس سے زیادہ, جتنا روزہ واجب ہے اس سے زیادہ, جتنا تولا و تبرع, خمس و جہاد مجھ پر واجب ہے اس سے زیادہ مجھ پر امام کی معرفت کا حصول واجب ہے. اس لیے کہ اگر میں نے معرفت حاصل نہ کی, نمازیں پڑھتا رہا, روزے رکھتا رہا, زداری کرتا رہا, معرفت امام حاصل نہ کی, میں جاہلیت کی موت مروں گا. رسول اللہ فرمائے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, از اکول ٹو زیرو جو معرفت امام حاصل نہ کرے. ہاں, اگر آپ نے صحیح نماز پڑھی, آپ کی نماز آپ کو علی اور اولاد علی تک پہنچائے گی. اگر آپ نے صحیح روزہ رکھا, آپ کا روزہ آپ کو علی اور اولاد علی اور ولایت سے مربوط کرے گا. آپ کا تولا و تبرع, آپ کے تمام واجبات آپ کو متصل کر دیں گے. لیکن اگر اس کے باوجود آپ نے معرفت امام حاصل نہ کی, آپ کی نماز, آپ کا روزہ امام کی معرفت تک نہ پہنچائیں, یو آر از اکول ٹو زیرو, آئی ایم از اکول ٹو زیرو. بالکل واضح, بہت دلیل سے جملہ عرض کر رہا ہوں. اس زمانے میں اپنے امام کی معرفت نماز کی طرح بلکہ نماز سے زیادہ واجب ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پانچویں امام کی روایت موجود ہے کہ بنی الاسلام والا خمسن, اسلام پانچ چیزوں پر قائم ہے, نماز اور روزہ اور حج و زکات اور ولایت. اور جتنی تاکید اس ولایت حلبات کے بارے میں, کسی چیز کے بارے میں نہیں ہے. دوسرے الفاظ میں یوں کہوں, یہ ولایت ہے جو نماز کو نماز بناتی ہے, روزے کو روزہ بناتی ہے, حج کو حج بناتی ہے, زکات کو زکات بناتی ہے, خمس کو خمس بناتی ہے, جہاد کو جہاد کا رنگ دیتی ہے, تولا تولا ہو جاتا ہے, تبرع ولایت کے ذیل میں تبرع ہو جاتا ہے. بس اصل ولایت ہے, یعنی اپنے امام وقت سے جڑ جانا ہے. یہی وہ چیز ہے جس کو سرکار نے میدان غدیر خم میں کہا تھا, من کنت مولا ہو فہذا علی المولا, یعنی یہ مولا, یہ زندہ, یہ علم لدنی, یہ من جانب رکھنے والا مولا, کہ اس کے ساتھ منسلک ہو جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے.
حضرت مولا کائنات پر بلند تر صلوات, اللہم صلی علی محمد برائے خوش ہوں جو جناب زہرا بلند تر صلوات.
بس اگر ہماری عزاداری, اگر ہمیں امام زمانے کے لیے تیار کرنے کا جذبہ ہمیں پیدا نہ کرے, امام کی معرفت میں اضافہ نہ کرے, از اکول ٹو زیرو. بالکل واضح طور پہ کہوں گا, میں حدیث رسول موجود ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں. معرفت حاصل نہ ہو امام کی صداداری کے ذریعے, اس ماتم کے ذریعے سے, اس شبی عالم کے ذریعے سے, اس شبی تعاون کے ذریعے سے, اس شبی زلجنا کے ذریعے سے, اس گریہ کے ذریعے سے, اس زاری کے ذریعے سے, اس ہائے حسین کہنے کے ذریعے سے امام وقت کی معرفت. یہی وجہ ہے کتنی متیاں ہیں حضرت دن. آخری جملہ دے کے جا رہا ہوں, بس آپ کی زحمت تمام. کیا کہا؟ عالمہ غیر معلمہ. یہ وہ عالمہ ہے, یہ وہ علم دان شخصیت ہے, چھٹے چوتھے امام کہہ رہے ہیں, جس نے معصوم کے علاوہ کسی اور کے سکول میں نہیں پڑھا. عقیلہ بنی ہاشم, بنی ہاشمی عقل مند ترین خاتون. اگر میں اس چھوٹے سے بچے سے پوچھوں, یہ چھوٹا بچہ جو بیٹا کو 8 سال کا سن ہوگا اس کا تقریبا, اسے پوچھوں بیٹا کا گھر میں آگ لگ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ مولانا صاحب گھر میں آگ لگ جاتی ہے باہر بھاگتے, اپنے آپ کو بچاتے. بچہ یہی کہے گا نا، ہر عقل مند انسان یہی کہے گا. تصور کیجئے، وہ عالمہ، وہ مفہمہ، وہ مفسر قرآن، وہ زینب علی، وہ شاگردہ فاطمہ حسن حسین، خیام میں آگ لگ رہی ہے، آخری خیمے میں آگ لگی ہے، خیمے میں موجود ہے، امام موجود ہے. کیا جناب زینب کو اتنا سا مسئلہ شرعی معلوم نہیں تھا کہ اگر آگ لگ جائے تو جان بچانا واجب ہوتا ہے؟ بتائیے، معلوم تھا یا نہیں تھا؟ تھا. اگر نہیں تھا تو عالمہ کیسی؟ معمولی سے مسئلہ، 8 سال کا بچہ بتا دے گا گھر میں آگ لگ جائے کہاں جانا چاہیے، بھاگو اپنی جان بچاؤ. معلوم تھا اور آپ کے نہیں معلوم تھا؟ پوچھ رہی تھی امام سجاد سے کہ جل جائیں یا خیموں میں رہیں، کیا کریں بتاؤ. تو اس سوال کا کیا مقصد تھا؟ معلوم تھا، لیکن بتانا چاہتی ہیں جب تک امام وقت موجود ہے اس سے قصب فیض کرو، اس کی اطاعت کرو جو امام کہے گا. میرا ہی میں کہتا ہے جان بچانا واجب ہے جناب زینب کے، لیکن میں اپنے امام وقت سے قصب فیض کروں گی، پوچھوں گی، سوال کروں گی، بیٹا سید سجاد خیام میں آگ لگی ہے، بتاؤ کیا کریں، جل جائیں یا فرار کریں؟ یہ ہے اطاعت کی منزل. اس لمحے میں بھی کہ امام غشی کے عالم میں یا کمزوری کے عالم میں اور عاجزی کے عالم میں چل پھر نہیں سکتے امام، اس میں بھی امام یہ نہیں کہہ رہے کہ ہاں بعد میں پوچھ لیں گے، ابھی مسئلہ حل کر لو، ابھی تو جو کرنا ہے کر لو. نہیں، اطاعت کی منزل آپ دیکھیں گے کہ پوچھ رہی کہ بیٹا جل جائیں، امام سجاد کے علیکن بالفرار، فرار کیجیے وہ بھی اماں جہاں جگہ ملے، اپنی جان بچائیے. ایسے وقت میں اپنی پیٹ پر اگر کوئی سید سجاد کو لانے والا ہے تو وہ زینب کبریٰ ہے. یہ بی بہت عجیب بی بی ہے، اس کے مسائل بھی بہت عجیب ہیں. قدم قدم پہ جلائی حسینیت کی چراغ، یزید کے سارے بجھا گئی زینب، پیغام حق روشن کر دیا، کربلا کی ترجمانی کی، بازبان عزا بن گئی زینب، اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا، حسین کے بچوں کا ماتم کرتی رہی. کہہ جاتا ہوں کہ آج دل کھول کر آپ مولا کائنات کو، شہزادی کونین کو، امام حسن امام حسین کو برسہ پیش کریں. ہم ان دنوں میں اہل بیت بہت گریہ کیا آپ نے اور ہم نے، لیکن آج دل چاہتا ہے کہ اس مقدرہ کے کچھ مسائل بیان کرو. آج اول محمد کو ان کی ماں کا برسہ دینا ہے، شہادت نہیں آج، لیکن دل چاہتا ہے کہ ان کے کچھ مصائب کا تذکرہ کرو. آخر میں تابوت بھی نکلے گا امام حسین کا شبی تابوت، انشاءاللہ اس کے بھی مصائب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ ہے یوم زینب، یہ ہے حقیقت زینب، یہ ہے کردار زینب، کہ جو ہماری ماؤں بہنوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے بزرگوں، ہم سب کے لیے یہ اسوہ ہے، یہ قدوہ ہے، یہ رول ماڈل ہے. ان کو کہانیوں سے نکال کر، ان کو داستانوں سے نکال کر، ان کو تاریخ سے نکال کر اپنے عمل کی زینت بنائیں تو پھر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. بس عزاداروں، ایک فارسی کا شاعر بڑا عجیب شعر کہتا ہے کربلا در کربلا می مان اگر زینب نبو، کربلا کربلا میں رہ جاتی اگر زینب کبریٰ نہ ہوتی. اپنی چادر بھول گئی، اپنے بچوں کا غم بھول گئی، سب کچھ بھلا دیا، حسین کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا. ایک رمز دیا جناب زینب نے، ہائے حسین. اس ہائے حسین کی قیمت معلوم ہے جو آج ہم کتنی آسانی سے کہہ رہے ہیں ہائے حسین؟ اس کی قیمت جناب زینب سے پوچھو، اس کی قیمت حضرت سکینہ سے پوچھو، اس کی قیمت حضرت رقیہ سے پوچھو، کہ جن کے تماچے لگائے جاتے تھے، جن کے در لگائے جاتے تھے، جن پر تادیانوں کی بارش کی جاتی تھی، کہ ہائے حسین نہ کہنا. ہائے حسین ایک رمز تھا، ایک راز تھا، یعنی اس ایک فقرے میں، ہائے حسین میں عظمت و فضائل حسینی پوشیدہ تھے. ہائے حسین یعنی یہ وہ نواس رسول ہے حسین. دو، مظلومیت حسین ابن علی پوشیدہ تھی، اور تیسرا ظلم یزید و فوج یزید پوشیدہ. ہائے حسین یعنی برملہ کرنا ہے، مظلومیت حسین کو، ظلم حسین کو جو ظلم ہوا ہے، فوج یزید نے جو ظلم کیا ہے، اور وہ فضائل و مناقب جو زمان زد خاص عام تھے۔ ہائے حسین، یہ وہ جناب زینب کا دیا جملہ ہے جو آج تاریخ میں در حقیقت گونج رہا ہے۔ یہ لبیک یا حسین کے نعرے جناب زینب کے نعرے ہیں جنہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا۔ کربلا تک کربلا می مان، اگر زینب نہ بو، خدا نے جناب زینب کو تیار کیا ہے کربلا کے لیے۔ جب ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گرا ہوگا، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں بی بی یہ صرف مدینے میں ماں پہ جلتا ہوا دروازہ نہیں گر رہا، ذرا دل تھام لو، ابھی کربلا میں خیام کو آگ لگنی ہے۔ جب ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گرا ہے تو میں کہوں بی بی ذرا دل تھام لو، یہ صرف ماں پہ جلتا ہوا دروازہ نہیں گرا کہ ماں کی آواز یا فردا خودی نہیں خدا مجھے تھام لے، ارے کر کربلا میں کند خنجر کے وار چل رہے زینب یا سے دیکھتے ہو۔ رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا ہے، میں کہوں بی بی ذرا تصور میں لے آؤ اس منظر کو، جب تم 11 محرم کو نکلو گی تو کوئی لاشوں کو دفنانے والا نہیں ہوگا۔ یہ زینب کی تیاری ہے کربلا کے لیے خدا کی طرف سے کہ مصائب کے ذریعے سے زینب کو کندن بنا دیا جائے۔ اس کے بعد بابا علی کا زخمی سر دیکھا جناب زینب نے۔ جب مولا علی کا بیت الشرف لایا گیا، ایک دفعہ مولا علی کو دیکھ کر جناب زینب نے گریہ شروع کیا۔ مولا علی نے کہا زینب بیٹا گریہ نہ کرو، تیرے بابا کا کلیجہ پھٹا جاتا ہے۔ میں کہوں بی بی زینب یہ آج بابا کا زخمی سر نہیں ہے، کل نو کے نیزہ پر سر حسین کی زیارت ہو۔ اور اس کے بعد جب بھائی حسن کے کلیجے کے ٹکڑے دیکھے ہوں گے، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں بی بی یہ صرف بھائی حسن کے کلیجے کے ٹکڑے نہیں ہے، یہ کربلا کی تیاری ہے، کل ابن حسن کی لاش کے ٹکڑے بھی تجھے دیکھنے ہوں گے۔ اجرکم اللہ، بس ادادارو زینب کی تیاری اس طرح ہوئی ہے اور اپنے بچوں کے غم کو بھول گئی ہے۔ بی بی ماتم نہیں کیا، شہزادوں کو روانہ کر دیا۔ بس ایک دفعہ جب جنازے آئے تھے نا، دونوں جنازوں کے درمیان بیٹھ گئی، ایک ہاتھ اون کے ایک ہاتھ اکبر محمد کے سینے پر رکھا، بیٹا شاباش جیو، تم نے ماں کو سرخرو کر دیا۔ بس ادادارو مختصر کر رہا ہوں، شبی تابوت برآمد جب کہوں تو لے آنا۔ ادادارو کیا ہوا، بس بہت مختصر کر رہا ہوں، جب شام سے واپسی ہونے لگی اور سروں کو واپس کیا جانے لگا، اب منظر یہ تھا ایک ایک سر آتا تھا، ایک ایک بی بی آگے بڑھتی تھی اپنے والی کا سر لے لیتی تھی، وارث آگے بڑھتا تھا سر لے لیتا، کبھی اکبر کا سر آ رہا ہے، کوئی آگے بڑا لے لیا، کوئی کبھی اصغر کا سر آ رہا ہے، کبھی ابو الفضل العباس کا سر آ رہا ہے، کبھی حسین کا سر آ رہا ہے، اے مختلف شہدا کے سر آنے لگے۔ بی بیوں نے بڑھ کر استقبال شروع کیا، اچانک سے چشم میں دو چھوٹے چھوٹے سروں کو لایا گیا۔ ادادارو ایک دفعہ کوئی بیوی آگے نہیں بڑھتی ہے، دیکھا کہ کوئی اس کو اٹھانے والا نہیں ہے، ایک خادم نے کہا ارے کیا ان کی ماں مر گئی ہے جو ان کو لینے والا کوئی نہیں۔ اجرکم اللہ، ہاں آج دل کھول کے گریہ کرنا۔ حدیث میں ہے جو اگر حسین کے مجلس میں جاتا ہے وہ صرف حسین کے مصائب میں گریہ کرتا ہے، جو حسن کی مجلس میں جاتا ہے وہ حسن کے مصائب میں گریہ کرتا ہے، مگر جو زینب کی مجلس میں گریہ کرتا ہے وہ حسین کے مصائب پہ بھی روتا ہے حسن کے مصائب۔ اجرکم اللہ، بس ادادارو ایک دفعہ بی بی کو جلال آیا، کہا خبردار میں ان کی ماں ہوں، میں نے اپنے بچے اپنے بھائی پر نثار کر دیے، ماں نہیں روئی، ماں نے گریہ نہیں کیا۔ ادادارو بس یہ دن گزرتے رہے، ایک دفعہ جب قافلہ مدینے پہنچا ہے، مدینے پہنچا، ایک دفعہ بیت الشرف تشریف لے گئی یہ بی بی، اس حجرے میں پہنچی کہ جہاں اون محمد کے مسلے بچھے تھے، ارے دونوں مسلوں کو اٹھایا، کبھی چومتی تھی، کبھی سونگتی تھی، کبھی آنکھوں سے لگاتی تھی، اے میرے اون، اے میرے محمد، ماں کو معاف کر دینا۔ کیوں اے بیٹا، میں اس لیے نہیں روئی کہ سکینہ کا دل چھوٹا نہ ہو جائے، ارے حسین پر رونا میری عبادت تھی، میں نے تمہیں بھلا دیا بیٹا، مگر میرے دلوں میں تمہاری محبت تھی۔ یہ وہ زینب کبرا ہے جس نے بچوں کو نثار کر دیا، بس یہی وجہ ہے 11 محرم کو اپنے بھائی کے لاش کو ڈھونڈتی ہوئی آئی ہے۔ بس جب یہ تابوت برآمد ہوگا، دادارو بہت احترام سے مولا کے تابوت اٹھانا،
یہ وہ بی بی ہے جو تلے زینب یہ سے دیکھ رہی تو خود خنجر جلا. اس کے بعد ادھر کے آئی جب بھائی نظر نہ آیا سرخاندیاں چلی. امام سجاد کی خدمت پہنچی, بیٹا سید سجاد یہ سرخاندیاں کیسی ہے, مجھے میرا حسین نظر نہیں آتا. امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے. پردہ ہٹایا, جب وہاں بیٹا مریض بیٹا کھڑا ہونا چاہتا ہے مگر ہو نہیں سکا, کہا السلام علیک یا ابا عبد اللہ, میرے مظلوم بابا اپنے مظلوم بیٹے کا سلام لے لو. زینب نے دل تھام لیا, بیٹا مجھے حسین نظر نہیں آ رہا. کب پھوپھی اماں اب زمین پہ حسین کی زیارت نہیں, اب نوک نیزہ پہ ہوگی. بس گیارہ محرم کو قاف لاشوں کے درمیان زینب بھائی کا لاشا ڈھونڈ رہی تھی, اچانک سے آواز آئی ایک لاش بے سر سے, زینب حسین تیرا ادھر ہے عزادارو. بس ایک دفعہ لاش پہ پہنچی ہے, اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, ربنا تقبل منا ھذا القربان, اے خدا ہماری قلیل عبادت کو قبول فرما, اس قربان کو قبول فرما عزادارو. بس ایک دفعہ لاش کو رکھ کر زینب کبرا نے بڑا عجیب کام کیا, ایک ایسی جگہ کا بوسا لیا نہ نانا رسول نے لیا تھا, نہ بابا علی نے لیا تھا, نہ ماں نے لیا تھا. ارے کٹی ہوئی رگوں سے تیروں کو ہٹایا, ایک بوسا لیا, اماں یہ تیری طرف سے بوسا ہے, یا رسول اللہ یا آپ کی طرف سے, بابا علی آپ کی.